الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے نور ہدایت. آج کے اس پروگرام میں بھی استاد العلماء مفتی علی سنت مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب سے ہم سوالات کریں گے اور پیارے پیارے جوابات مفتی صاحب سے لیں گے. آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں مقام نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مفتی صاحب سے ہماری گفتگو ہوگی. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب پہلے تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے وقت عطا فرمایا. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا؟ کچھ مقاصد ہیں ہر چیز کے, کچھ نہ کوئی مقاصد تو ہوتے ہیں. انبیاء کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں,
الحمدللہ
اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنایا. بندگی ایک ادنا مقام ہے,
صحیح؟
یعنی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے
جی,
بندے جو ہیں وہ ادنا ہے.
ادنا ہے,
ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو سب سے بڑھ کر عجز اور عاجزی کا جو مقام ہے وہ سجدہ ہے.
یعنی اپنے آپ کو بالکل جھکا دیا,
بالکل جھکا دینا, ماتھا رکھ دینا, ٹھیک ہے, اللہ کی بارگاہ میں.
جی
تو ہمارے اندر عز ہے, بندگی ہے, ہمارا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے.
جی
اللہ رب العزت ہم سب کا خالق و مالک ہے,
بے شک بے شک.
اور ہماری پوری عمر بھی اگر صرف ہو جائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو بھی کما حقہ پہچان نہیں سکتے.
اللہ اکبر, بے شک.
یعنی خدا وہ ہے
جی
کہ عقل جس کا احاطہ نہیں کر سکتی,
صحیح,
جس کا عقل احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا,
خدا نہیں ہو سکتا.
یعنی ایک طرف بلندی کا عروج ہے
جی,
اور شاید عروج کا لفظ بھی چھوٹا ہے.
اللہ اکبر,
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایک تجلی تھی,
اللہ اکبر,
جو پہاڑ پر واقع ہوئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹی,
ہائے ہائے,
وہ اس کے تاب نہ لا سکے. خر موسیٰ صعیقا,
اللہ اکبر,
بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. تو ہم کمزور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سمجھنے کے اور اس کا پیغام براہ راست وصول کرنے کے
جی
متحمل نہیں ہے
جی.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ پیدا فرمایا. وہ واسطہ کیا ہے؟ کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا. وہ انسان ہیں, بشر ہیں
جی,
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ خوبیوں سے نوازا. ان کی صلاحیتیں اعلیٰ ہیں, جسمانی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہیں, ہماری طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی ہے,
بے شک,
وہ نزول وحی کا محبت اور مقام ہے
جی.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں, ان کے بدن میں, ان کی صفات میں
سبحان
بے پناہ خوبی عطا فرمائی.
واہ.
تو اللہ رب العزت کی تجلی جب ان پر واقع ہوتی ہے وہ اس کے متحمل ہوتے ہیں.
اللہ اکبر.
وہ اللہ کا پیغام وصول کرتے ہیں, وحی کو وصول کرتے ہیں,
صحیح,
اور پھر بندوں تک اللہ کا وہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں,
صحیح.
ورنہ عام بندوں میں یہ تاب نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا پیغام براہ راست وصول کر سکیں اور وصول کر کے اس کو آگے بڑھا سکیں. انبیاء واسطہ ہیں,
یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان
واسطہ ہیں,
انبیاء واسطہ ہیں,
واسطہ ہیں.
واہ.
یہی وجہ ہے کہ وہ عام بندوں سے ممتاز ہیں.
واہ.
تمام اعتبار سے ممتاز ہیں,
صحیح.
تو یہ ایک بنیادی روح ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے مسائل بیان کیے,
بے شک,
اپنے صفات کو بیان کیا,
صحیح,
اپنے کمالات کو بیان کیا. تو ایک تو یہ کہ انسانی عقل ایک دم اتنی گہرائی کیسے سمجھے. قرآن جب نازل ہوتا ہے
جی بے شک,
تو صحابہ اکرام بار بار حاضر ہوتے ہیں، حضور اس کا کیا مطلب ہے،
جی
اس سے کیا مراد ہے، یہ کیسے ہے،
جی
پھر اگر بات عمل کی لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، جو شریعت ہے خاص طور پر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اندر ان حلال و حرام کے جو پیغامات ہیں ان کا عملی نمونہ ہے۔
واہ،
اللہ تعالیٰ نے اگر نماز پڑھنے کا فرمایا تو حضور نے نماز پڑھ کر دکھایا،
دکھائی ہے پڑھ کر۔ واہ،
اگر ہم کردار کی بات لیں
جی
تو جو کردار کے عمدہ صفات ہیں وہ سچائی ہے، وہ دیانت
جی
ہے، وہ امانت ہے،
واہ
وہ بہادری و شجاعت ہے، وہ سپہ سالاری ہے، وہ حاکمیت ہے۔
واہ،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام کے تمام اچھی صفات پائی گئی کہ جس کا مطالبہ قرآن ہم سے کرتا ہے،
جی
اور نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات میں پائی گئی
جی
بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو معیار قرار دے دیا۔
واہ واہ واہ،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
واہ
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
سبحان اللہ،
یعنی قرآن جن باتوں کا حکم دے رہا ہے،
سبحان
اللہ، ان باتوں کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو
جی
یا عملی تطبیق دیکھنا چاہتے ہو یا کس طرح عمل کیا جائے اس کی معرفت اور تشریح اور اس کا خلاصہ چاہتے ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے عملی طور پر مظہر ہے
جی،
عملی طور پر نمونہ ہے
جی۔
تو اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی ضرورت کس اعتبار سے ضروری ہے،
بے شک
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پر خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، خود جو ہے وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، دنیاوی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایک ہے نا کہ بھئی کہا جا سکتا تھا کہ انبیاء جو ہے نا یہ تو ایک الگ مخلوق ہیں
جی،
یہ تو نفسانی خواہشات سے آری ہیں، یہ تو بالکل ہی دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بشر پیدا کیا، بشر کے جو خواص ہیں
جی
وہ ان میں رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی ہے،
بے شک
پیاس لگتی ہے،
یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے
تبھی ضروریات ہیں وہ انبیاء میں پائی
جاتی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا ہے،
معصوم رکھا ہے،
معصوم رکھا ہے،
صحیح،
یہ گناہ نہیں کرتے،
اللہ اکبر،
ان کے جو خواہشات ہیں صبح شام دن رات ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے تابع ہوتی ہیں،
سبحان اللہ،
اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہیں، ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کا کردار نفسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے،
صحیح،
اللہ تعالیٰ نے انہیں عصمت عطا کی ہے، یہ معصوم ہے، انہیں بچایا ہے،
بے شک
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے، اور جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دشمن سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی ہے
جی۔
بہت سارے خصوصیات ہیں
جی،
خصائص ہیں جو انبیاء میں پائے جاتے ہیں، دیگر مخلوق میں نہیں پائے جاتے
جی،
اور یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ انہیں بلندی دی گئی ہے، انہیں شرف دیا گیا ہے، انہیں الگ سے ایک مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، بدنی قوتیں دی گئی ہیں، صفات کی اور کردار کی اعلیٰ ترین بلندی دی گئی ہے
جی،
تو اسی لیے انہیں اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے۔
اچھا مجھ سب، یہاں آپ کی بات سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک خصوصیات کا جامع بنایا ہے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جیسے بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی بیان فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بیان کیا، حضور علیہ السلام کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، یہ ساری باتیں ہیں، تو اس کے باوجود یعنی اتنی خصوصیات دینے کے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں عطا کیے گئے؟ یعنی معجزہ تو نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنے نبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں، اتنے صفات کے جامع ہونے کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو عطا کیا، کئی ایک معجزات عطا کیے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟
دیکھیے معجزہ یا برہان یہ نشانی ہوتی ہے،
نشانی،
اللہ کے جو نبی ہیں وہ معجزات کے ذریعے اپنا حق پر ہونا، سچ پر ہونا بیان کرتے ہیں
جی۔
دیکھیے کہ بھائی ایک انسان ہے، اس انسان کے کچھ اختیارات محدود ہوتے ہیں
جی،
اس انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے، تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے،
صحیح،
یا وہ بچپن میں اگر کھیلے تو چاند جہاں اشارہ کرے وہاں ہو جائے. ایک عام آدمی کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ سورج کو حکم دے وہ مغرب سے دوبارہ پلٹ پڑے،
جی
درخت اس کے لیے جو ہیں وہ سجدہ کریں، جانور جو ہیں ان کی بارگاہ میں آ کر اپنا مدعا بیان کریں.
صحیح.
تو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں،
جی،
ان معجزات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان معجزات کے ذریعے اپنا حقیقت پر ہونا بیان کریں، یہ بیان کریں کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے،
اللہ نے بھیجا ہے،
عام آدمی نہیں ہوں میں، عام آدمی سے سب کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا.
صحیح.
اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار معجزات کا زور ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں، لا تعداد معجزات ہیں جن کا ظہور ہوتا رہا. اب بات ایک اور بھی ہے، اگر ہم معجزات کی بات کرتے ہیں،
جی،
یہ جو نظام چل رہا ہے،
جی،
کس کا بنایا ہوا ہے؟
اللہ کا
بنایا ہوا ہے.
بے شک.
بے نظام یہ کہتا ہے کہ باپ کے ذریعے ولادت ہوتی ہے،
بے شک،
صرف عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی،
صحیح،
وہ محتاج ہے بچے کے باپ کی.
جی،
یہ ایک نظام ہے،
نظام قدرت ہے.
مطلب یہ نظام قدرت کوئی آٹومیٹک نہیں ہے جس طریقے سے دہریے کہتے ہیں،
صحیح،
بلکہ یہ نظام قدرت اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نظام کا محتاج نہیں ہے، نظام اللہ کا محتاج،
نظام اللہ کا محتاج ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے،
صحیح،
یہ ظاہر فرماتا ہے کہ نظام میرا محتاج ہے، میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں.
کیا بات ہے.
میں چاہوں تو یہ سورج کی جو چال ہے جس طرح یہ گردش کر رہی ہے تبدیل ہو سکتی ہے،
بے شک.
میں چاہوں تو وقت کا دھارا رک سکتا ہے. معراج کے وقت کیا ہوا؟ وقت کا دھارا رک گیا،
بے شک.
مطلب جو نظام تھا وہ نظام ٹھہر گیا،
ٹھہر گیا.
اب آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات وہ بھی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے.
جی،
بے مثال کے طور پر
معراج کا ہی ایک اس اثر،
معراج کو لے لیں،
جی جی،
اور لکڑی کا ستون،
جی،
جس پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر
اس کا رونا،
حضور اکرم علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے،
جی،
لکڑی کو قوت گویائی عطا کی گئی،
اللہ اکبر،
پتھروں کو قوت گویائی عطا کی
سبحان
گئی،
اللہ،
انگلیاں جو ہیں انگلی سے تو چشمے نہیں بہتے،
سبحان اللہ، واہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر پتھر پر اثر مارا،
جی،
تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر سے چشمے نکلنا،
جی،
انسان نے ضرور دیکھا ہے،
دیکھا ہے،
اگرچہ کہ عین ممکن ہے وہاں پانی نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہاں پانی آ گیا،
پانی آ گیا ہو،
یا عین ممکن ہے بہت نیچے ہو اور عصا مبارک کی برکت سے بالکل اوپر آ گیا ہو، لیکن پتھروں سے چشموں کا بہنا،
جی،
انسانی آنکھ نے دیکھا ہے، لیکن انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا،
اللہ اکبر،
انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا،
اللہ اکبر،
یعنی انگلیوں سے پانی کا نہ نکلنا یہ فطرت ہے،
فطرت ہے،
یہ نظام ہے،
عام طور پر نہیں نکلتا،
یہ نظام ہے،
بے شک نظام ہے.
لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت جس کو معجزہ کہتے ہیں، فطرت سے ہٹ کر ہو،
فطرت سے ہٹ کر،
فطرت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر،
روٹین سے ہٹ کر،
ٹھیک ہے،
صحیح.
اگر ایسی بات جو خرق عادت ہو،
جی،
انبیاء سے ظاہر ہو،
جی،
معجزہ کہلاتی ہے،
صحیح،
اولیاء سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے،
صحیح.
تو ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یعنی معجزات جہاں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی ذات کے لیے دلیل ہیں، ان کی سچائی کے لیے، ان کی حقانیت کے لیے کہ یہ نبی سچے ہیں، وہاں اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے،
سبحان اللہ.
ہوتے نا معاشرے میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں،
جی،
دہریے ہر دور میں پائے جاتے رہے،
صحیح،
ٹھیک ہے. تو یہ معجزات اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ یہ نظام اللہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے فرما سکتا ہے.
واہ.
تو چونکہ انبیاء علیہ السلام ان کی بعثت کا اصل مقصد تو اللہ سے ملانا ہے،
بے شک،
وہ الوہیت کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، شان الوہیت بیان کرتے ہیں، اللہ کی معرفت بیان کرتے ہیں، اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچانا ان کا اصل مقصود ہے. تو ان معجزات کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب آئیں اور جان سکیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، بنانے والا، سانے وہ اللہ رب العزت.
کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں آپ کی گفتگو سے, چونکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو فرما رہے ہیں, آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھا دیا معجزہ کے حوالے سے, بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے, جو حضور علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی, اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 40 سال میں حضور علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا بلکہ نبوت عطا کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی, یہ کب عطا فرمائی گئی ہے؟
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین.
اللہ اکبر.
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی, تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ انسان کی مٹی سے ہوئی ہے.
جی
ٹھیک ہے. جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی اور ابھی پانی اور مٹی مکس بھی نہیں ہوئے تھے, ان کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا.
اللہ اکبر.
کنت نبیوں, میں اس وقت بھی نبی تھا.
نبی تھا.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو شان دیتا ہے وہ اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے.
جی.
تو نبی اکرم علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل بھی نبی تھے. اعلان نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے.
سبحان.
اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل بھی, یہ ایک ضمنی بات ہے.
جی جی.
اس موقف کی دلیل نہیں ہے, اس موقف کی دلیل پر تو ایک جداگانہ کلام ہے.
جی.
اعلان نبوت سے قبل بھی عبادت کی طرف مائل تھے, عبادت کیا کرتے تھے, غار حرا میں آپ کو خلوت پسند تھی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے تھے. تو بات یہ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہی نئی زندگی شروع ہوئی ہے.
جی.
40 سال کے بعد اس زندگی کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے.
جی.
جو آپ نے اعلان نبوت کیا ہے, اب لوگ چوک تر چوک آپ پر ایمان لائے ہیں, آپ کی تصدیق کی ہے, دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں. مطلب جو لوگ اہل فطرت تھے وہ اہل فطرت تھے.
جی.
اعلان نبوت سے قبل.
جی.
چونکہ شریعت متوجہ نہیں تھی.
جی.
تو بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو شرک کے کبھی بھی قریب نہیں گئے, کفر کے کبھی بھی قریب نہیں گئے.
صحیح.
جب آپ نے پکارا تو آپ کے دمن میں آ گئے.
صحیح.
کچھ وہ تھے جو مشرک تھے, بت پرستی کیا کرتے تھے, وہاں سے تائب ہوتے ہیں اور آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں.
سب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, قرآن پاک میں شریعت ہے, قرآن پاک میں احکامات ہیں, سب کچھ قرآن پاک میں, یہاں تک کہ ہر خشک و تر کا بیان, قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان اس میں موجود ہے. بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ جب قرآن پاک میں سب کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یعنی وہ حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے.
جی, حدیث کو حجت نہیں مانتے. وہ
تو ہم اس کا جواب قرآن سے دیں گے.
صحیح.
حدیث تو ہم کہتے ہیں حجت نہیں ہے.
جی.
قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے,
جی,
اطیع اللہ و اطیع الرسول.
جی.
اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو.
صحیح.
اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف قرآن پاک یہ کہہ دیتا کہ اللہ کی اطاعت کرو؟
جی.
قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا.
جی.
اے لوگو, کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا گیا.
جی.
یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم.
جی.
یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آیات پڑھ کے بتاتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں.
صحیح.
آیات پڑھنا تو قرآن ہے, تزکیہ کرنا کیا ہے؟
جی.
تربیت کرنا. ایک قرآن سے ہٹ کر ایک جداگانہ چیز ہے.
جی.
قرآن کا مفہوم اگر کوئی بیان ہوا ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس مفہوم کو کس طرح ادا کرنا ہے, اس کی کیا تفصیل ہے, یہ بیان فرماتے ہیں.
صحیح.
ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور حکمت عطا فرماتے ہیں.
صحیح.
تلاوت جدا گانا, حکمت جدا گانا.
جی, دونوں الگ الگ
الگ الگ چیز ہے.
جی.
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تشریح کی, جو تفصیل بیان کی, قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, تو نماز کس طرح پڑھنی
کس
ہے،
طرح پڑھی جائے گی؟
کتنی رکعتیں ہیں،
جی
روزہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ اذان کا تذکرہ تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے،
جی
لیکن اذان کے الفاظ نہیں ملتے، جنازے کا طریقہ نہیں ملتا، زکوٰۃ جو ہے کتنی ہے، مقدار کیا ہے، شرائط کیا ہیں، ہمیں نہیں ملتی،
جی
حج کے تعلق سے جو تفصیل ہے، جو ارکان کی ترتیب ہے،
جی
جو عمرے کی ترتیب ہے، قرآن میں ہمیں تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی،
ذکر ملتا ہے تفصیل نہیں ملتی،
قرآن نے مسائل کو اجمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے،
جی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے،
واہ
تو یہی حکمت ہے،
واہ
تفصیل ہی حکمت ہے، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ عطا کریں تم انہیں لے لو،
لے لو،
ان پر عمل کرو، جس چیز سے منع کریں
جی
اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں
جی
وہ قابل عمل ہے،
قابل عمل،
آپ کے افعال قابل عمل ہیں
بے شک،
آپ کا حکم دینا قابل عمل ہے
بے شک،
آپ کا منع کرنا قابل عمل ہے،
قابل عمل ہے۔
تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو قرآن کے پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے،
جی
یعنی یہاں ایک جہت تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے چند مقامات کی تلاوت کی
جی
اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جدا گانا
جی
ایک حیثیت دی ہے،
جی
یعنی وہی جب نازل ہوتی ہے تو کچھ حصہ قرآن ہوتا ہے اور کچھ قرآن نہیں ہوتا،
جی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریح کرتے ہیں، جو قرآن کے اجمال کو دور کرتے ہیں، جو
جی
تفسیر بیان کرتے ہیں،
وضاحت فرماتے ہیں،
وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے،
جی
ایک تو اس بات کا جو ہے وہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے، اب دوسری بات اگر ہم حدیث کو نہیں لیں گے
جی
تو پھر کیا کریں گے؟ مفتی احمد یار خان نعمی علیہ الرحمٰن نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے،
جی
اس نظریے کے پیچھے محرک کیا ہے؟
محرک کیا ہے؟
کیا خلوص محرک ہے؟ للہیت محرک ہے؟ اللہ کا قرب محرک ہے؟ کیا قرآن پاک کی محبت محرک ہے؟
صحیح،
ہرگز ایسا نہیں ہے،
ہرگز ایسا نہیں،
بلکہ محرک یہ ہے، سبب اور پس منظر یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو مرضی وہ تشریح کر سکے،
اللہ اکبر،
حدیث کو منقطع کر دیں، حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی اسے ترک کر دیں اور ہر زمانے میں اپنی مرضی سے جو چاہیں اس کی تشریح کرتے رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو رد کر دینا چاہتے ہیں،
استغفراللہ،
اور اپنی بات کو فائق کرنا چاہتے ہیں،
استغفراللہ،
ہم جو قرآن کا معنی بیان کر رہے ہیں یہ لے لو،
اللہ اکبر،
بھئی قرآن نے تو ہدایت کے 18 معنی بیان کیے، خود قرآن میں ہدایت 18 معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ سو 11 معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظ حبل 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، نماز کا لغوی معنی ہے دعا،
دعا،
روزے کا لغوی معنی ہے امساک، رک جانا،
صحیح،
حج کا لغوی معنی ہے قصد،
ارادہ،
صرف لغت کو اٹھا کے تو قرآن کی تشریح بیان نہیں ہو سکتی،
بالکل،
قرآن کا معنی متعین نہیں ہو سکتا،
صحیح،
یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
واہ واہ،
اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اس وقت نماز شروع ہوتی ہے، اس وقت نماز ختم ہوتی ہے،
جی
نماز اگر یہ وقت آ جائے تو نماز کا وقت ختم ہو گیا،
صحیح،
اور اس سے پہلے پڑھی نہیں جا سکتی،
جی
یہ قرآن نے کہاں بیان کیا ہے؟ اجمال سے بیان کیا ہے، اجمال سے بیان کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں، ایک دن آتے ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان نمازوں کا ابتدائی وقت ہے،
اللہ اکبر،
پھر اگلے دن آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان نمازوں کا انتہائی وقت ہے،
انتہائی وقت ہے، صحیح۔
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو،
اللہ اکبر۔
تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ نماز کس سے پڑھنی ہے،
جی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، سال میں ایک دفعہ دینی ہے، کتنے فیصد دینی ہے، جانوروں پر زکوٰۃ کس طرح ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے کن پر نہیں ہے، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اگر ادا کرنا ہے تو حج کے میقات کیا ہیں،
جی
حج کا احرام کیا ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں. آپ نے حج ادا کر کے بتایا کہ حج کس طرح ادا ہوگا. تو قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اس اگر کسی بات سے منع کرتا ہے
جی
تو اس ممانعت کے مقاصد بیان کرتے ہیں، اس ممانعت کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا پس منظر بیان کرتے ہیں، مقام بیان کرتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں تمام احادیث کی کتابوں میں.
صحیح.
باب التفسیر بھی ہوتا ہے،
باب التفسیر
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا کیا معنی بیان کیا.
صحیح.
اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا اور صحابہ نے حضور سے کیا چیز سنی. یہ معنی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ احادیث حجت نہیں ہے
جی،
تو پھر تو سوائے ذاتی خواہشات کے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا.
یعنی کہ مفسر میں آپ کی گفتگو سے جو یعنی جج کر رہا تھا کہ اگر ہم حدیث پاک کو معاذ اللہ اگر ایک طرف کر دیں، صرف قرآن پاک پر لیں، تو کتنی بڑی کنفیوژن ہے، لوگ کس قدر متذبذب ہو جائیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات، اور پھر ایک وہ بندہ کہ جس کو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، وہ کس طرح اس پر عمل کرے گا. اور احادیث پھر یہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً دین اسلام میں جو بہت ساری آسانیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا. اچھا مفتی، ابھی جن لوگوں کے حوالے سے ہم، جن افراد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اکا دکا افراد ہیں یا پوری کسی فکر کا نام ہے؟ یہ پوری کوئی فکر ہے اس کے پیچھے؟
دیکھیے، جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں،
جی
ماضی بعید کو،
ماضی بعید کو،
تو ہمیں یہ فکر کہیں بھی نظر نہیں آتی. احادیث کو حجت مانا گیا،
مانا گیا، صحیح.
احادیث پر مسلمان عمل پیرا رہے،
صحیح.
قرآن پاک کی تشریح کرتے رہے احادیث کے تناظر میں،
جی.
پوری امت مجتمع رہی،
جی.
یہ ضرور ہے کہ قرآن اور حدیث کی تشریح کو لے کر چار ائمہ بڑے معروف ہوئے،
جی.
امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، چاروں ہی حق پر ہیں.
سبحان اللہ.
ان سب کا مقصود للہیت ہے،
للہیت.
چاروں کے چاروں درجہ اجتہاد پر فائز ہیں.
سبحان اللہ.
اور بات یہ ہے، امت مجتمع رہی، احادیث کو اپناتی رہی، عمل کرتی رہی،
جی.
اور سینہ بسینہ احادیث کو پہنچاتی رہی.
صحیح.
اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی بخاری شریف آپ تک کیسے پہنچی،
جی.
مسلم شریف کیسے پہنچی، تو میرے پاس سینہ بسینہ سند موجود ہے.
واہ.
کہ میں نے بہت سارے سازہ سے اس کی سند لی. اگر پاک و ہند کی بات کریں تو سب سے قریب سند جو میرے پاس ہے، حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی صاحب، انہوں نے سند لی صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے.
واہ.
اور صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کی سند بڑھتی ہوئی شاہ ولی اللہ مسجد دہلوی تک پہنچتی ہے.
واہ.
اور پھر آگے مشائخ تک پہنچتی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہے. عرب علماء کی اگر بات کی جائے تو حضرت مالکی علوی صاحب محدث مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے ایک عظیم فقی، محدث، مفسر، ان کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا، ان سے میں نے سند لی اور وہ بھی متصل ہے. علماء شام سے سند لی، علماء مغرب سے سند لی، علماء مصر سے سند لی. تو میں یہاں ایک مطلب کہ بلاد عجم میں ہوتے ہوئے،
جی،
اتنے سارے اسناد رکھتا ہوں،
جی.
تو جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے صحابہ، تو کیا ان کے بعد میں آنے والوں نے ان سے اسناد حدیث نہیں لی؟
ضرور لی ہوگی.
اور ان کے بعد آنے والوں نے تابعین کے اسناد نہیں لی؟
بے شک لی.
یہ سلسلہ سینہ بسینہ آگے بڑھا ہے. اخیار، نیک لوگ، اہل تقویٰ احادیث کو آگے بڑھاتے رہے. امام بخاری علیہ رحمہ اگر کسی شخص کو دیکھ لیتے تھے، یہ تو بازار میں کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. یعنی اتنا اعلیٰ معیار تھا ان کا
حدیث لینے کے حوالے سے،
مروت کا بھی اتنا اعلیٰ معیار تھا.
صحیح.
بازار میں کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، اس زمانے میں بڑا مایوس سنا جاتا تھا.
صحیح.
اس سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے.
اللہ اکبر.
حدیث لینے کے کس کڑی شرائط تھی،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ
دیانت اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا جو ہے نا وہ طرز عمل کیا ہے،
صحیح
اس کی شخصیت کیسی ہے، بہت سارے شرائط کو سامنے رکھ کے حدیث لی جاتی تھی.
صحیح.
تو ایسا ہی نہیں ہے کہ سلسلہ منقطع ہے. اور پھر ممبر و محراب،
جی
ممبر و محراب 1500 سال ہو گئے، آج تک سرسبز ہے.
سبحان اللہ.
قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں.
بے شک
یہ جو ممبر و محراب ہے، دیانت اس کا سب سے اولین وصف ہے.
واہ.
ہم کسی کو امام بناتے ہیں
جی.
تو اپنا نمائندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتے ہیں.
بے شک.
تو ہر دور کے اندر ممبر و محراب تو موجود رہا ہے.
بے شک.
عوام میں کوتاہیاں آتی رہی ہیں
جی.
لیکن خواص موجود رہے ہیں
جی.
تو احادیث کا یہ سلسلہ سینہ بہ سینہ آگے بڑھا ہے. ہمیں اس کنٹینیوٹی پر، ہمیں اس تسلسل پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے
جی.
اور اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا.
صحیح.
بات یہ ہے، آپ نے سوال کیا کہ یہ فکر کا نام ہے
جی.
تو ماضی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ فتنہ کہیں بھی نہیں تھا،
ماضی بعید میں جی.
لیکن سلطنت عثمانیہ جب تباہ ہوتی ہے
جی،
ایک پوری سازشوں کے ذریعے تباہ ہوئی.
صحیح.
اور اسی طریقے سے ہندوستان پر جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے،
صحیح،
اس کے بعد ایک غلبہ ہوتا ہے
اغیار کا
اور پھر جو نا وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں پھینکی جاتی ہیں.
اوہو.
طرح طرح کی چیزیں پھینکی جاتی ہیں.
اللہ.
اور خود ایسے غیر مسلم مفکرین گزرے ہیں، انہوں نے عنوان حدیث پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اعتراضات لکھے ہیں، شکوک و شبہات لکھے ہیں.
اللہ اکبر.
جو آج کل ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں نا
جی،
اگر ان کے دلائل کا موازنہ کیا جائے
جی،
تو امت مسلمہ سے تو کہیں بھی تقویت نہیں ملتی، تائید نہیں ملتی.
صحیح.
لیکن وہ جو غیر مسلموں نے کتابیں لکھی،
اوہو،
سارا کا سارا چربا ان کے دلائل کا اور ان کے دلائل کا سیم ہے،
سیم ملتا ہے. اللہ اکبر.
ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں حجیت حدیث پر
جی،
حدیث کے حجت ہونے پر
جی،
دلیل ہونے پر، شریعت کا ایک ماخذ ہونے پر
جی،
انہوں نے ان غیر مسلموں کے دلائل کا محاسبہ کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دلائل اور یہ جو لوگ دلائل دے رہے ہیں
جی،
وہ سیم ہیں.
سیم ہے.
تو ماضی قریب میں جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا جو نقشہ ہے، اس کا جو اسلوب ہے، وہ جدا گانا ہے. اور یہ حملے ہر اعتبار سے ہوئے. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے فقہ السیرہ،
فقہ السیرہ
ایک عالم ربانی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے.
صحیح.
شیخ رمضان بوتی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی 8-10 سال پہلے ان کا وصال ہوا، بلکہ شہادت ہوئی ان کی. محراب میں یعنی دمشق کی ایک مسجد میں
جی،
درس دے رہے تھے کہ ایک شخص پھٹ پڑا اور یہ شہید ہو گئے اور نمازی بھی شہید ہو گئے.
اللہ اکبر.
انہوں نے فقہ السیرہ کتاب لکھی.
صحیح.
یہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور مقدمے میں تو انہوں نے تھوڑا لکھا ہے، لیکن یوٹیوب پر انہوں نے اپنی اس کتاب کے اسباق کا لیکچر بھی دیا ہے، اس میں اس سے کچھ بہت زیادہ لکھا ہے.
صحیح.
مصر میں، میں نے مصر کی تاریخ کو بڑی گہرائی سے پڑھا.
صحیح. ماشاءاللہ.
بڑی گہرائی سے پڑھا، یہاں تک کہ شروع کے جو بادشاہ آئے ان کی سوانح عمری کو بھی بہت گہرائی سے پڑھا.
گفتگو سے اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ.
اور ایک جائزہ لیا کہ حالات کیا تھے، کون غالب تھا
جی،
کس کے ہاتھ میں جو کٹ پتلی حکومت تھی، اس کی رسی تھی،
اللہ
کس طریقے سازشیں ہو رہی تھی زمانے میں.
صحیح.
تو شیخ رمضان بوتی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مصر میں کچھ مصنفین نے ایسی کتابیں لکھی ہیں سیرت پر کہ سیرت کو بہت محدود کرنے کی کوشش کی ہے، کہ سیرت صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا نام ہے، آپ کے لباس، چال ڈھال، گفتگو، اس کا نام ہے.
صحیح.
اور یہ بھی سیرت کا حصہ ہے،
سیرت کا حصہ.
بے شک.
بے شک.
تو ان کی کتابیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے خالی ہیں، کمالات سے خالی ہیں، اس تعلق سے جو اوصاف ہیں ان سے خالی ہیں.
صحیح.
فرمایا کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے.
اچھا.
یہ ایک نئی فکر دی جا رہی ہے.
اللہ
کہ نبی ایک عام آدمی ہے، مطلب وہ جو ایک پہلو ہے جو مستند ہے جو خود قرآن نے بیان کیا، معراج کا واقعہ کہاں بیان ہوا ہے؟ قرآن میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضع کہاں بیان ہوئے ہیں؟ قرآن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع قرآن میں بیان ہوئے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمالات و معجزات کو قرآن نے بیان کیا ہے،
بے شک.
تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو احادیث بیان کر رہی ہیں،
بے شک.
تو آپ اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہوتا نا ایک چیز ہدف ہے، اسٹیپس لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا رد کیا اور پھر مستقل کتاب لکھی، فقہ السیرہ، یہ کمزور مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے.
جی،
کتاب بڑی اچھی کتاب ہے،
یعنی جامعات میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے جامعات میں.
اب بات کیا ہے، یہ ایک پہلو ہے
صحیح
جس میں براہ راست حملہ نہیں ہے، لیکن اسٹیپس کب سے پتہ چل گیا کہ کیا چاہتے ہیں.
جی،
اب ایک طرف تو غیر مسلم باقاعدہ انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی،
صحیح،
احادیث مبارکہ کی حجیت کو چیلنج کیا،
اللہ
اعتراضات لے کر آئے. یہ سارے جو لوگ ہیں اصحاب سیاست، یہ تو ایرانی تھے، تو عجمی تھے، یہ تو کہیں اور سے آئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر بڑے دلچسپ انداز کے اعتراضات قائم کیے گئے، اور باقاعدہ ہمارے کلاس لوگ خود 10-12 سال انہوں نے دمشق میں پڑھا، فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہاں سے چلے گئے سیریا، دمشق یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے علاوہ جو مشائق تھے ان سے بھی پڑھا. تو مجھے بتاتے تھے کہ باقاعدہ بعض نصارا ہمارے کلاس فیلو تھے، دین پڑھتے تھے، وہ
صحیح
دین پڑھتے تھے.
اللہ اکبر.
وہ ہو سکتا ہے ان کے مثبت مقاصد ہوں.
جی،
بعض ایسی پوسٹیں آتی ہیں کہ اس کے لیے ان کی حاجت ہوتی ہو، جیسا کہ ایک مشہور کتاب ہے شرح جلۃ الاحکام الادلیہ، بڑی مشہور کتاب ہے. سلطنت عثمانیہ میں بطور قانون کی یہ کتاب لکھوائی گئی کہ بھئی جو قاضی فیصلے کریں گے لین دین خرید و فروخت کے معاملات کے، یہ ان قاضیوں کے لیے قانون اور آئین ہوگا.
صحیح.
اور پھر پورے سلطنت میں وہ کتاب نافذ کی گئی، فقہ حنفی کے مطابق ہے.
صحیح.
اب چونکہ جسٹس سسٹم کا یہ نصاب تھی،
صحیح.
اب جسٹس سسٹم کے اندر ایک وکیل اگر ہوگا کوئی، تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے.
صحیح.
تو ایک شخص، اس کا نام ہے سلیم رستم باز. جی، صحیح. سلیم رستم باز،
صحیح.
اس نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی اور لکھا کہ جناب یہ اصول فقہ حنفی کے تعلق سے یہ کہتی ہے، شامی یہ کہتی ہے، بدائے سنا یہ کہتی ہے، اور یہ پولیس کی کتاب آج بھی چھپی ہوئی ہے. لیکن یہ شخص مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے. چھپایا نہیں اس نے اپنے آپ کو، سب جانتے تھے کہ نصرانی ہے، لیکن بائی پروفیشن وہ ایک وکیل تھا.
صحیح.
اور یہ جو کتاب تھی یہ آئین کا اور قانون کا حصہ تھی.
صحیح.
تو اس طور پر اس نے اس کی ایک شرح بیان کی.
صحیح.
لیکن مذہب پر اس نے کلام کیا، مذہب کی باریکیوں پر کلام کیا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک سیٹ ہیں دبئی میں،
اچھا،
تو ان کے پاس جو اکاؤنٹ ہیڈ ہے وہ غیر مسلم ہے.
اچھا.
تو وہ سیٹ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں ہر سال، اور تقریباً مجھے لائن پہ لیتے ہیں اور ہر سال ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ جو غیر مسلم ان کا فائنینس کا ہیڈ ہے،
جی،
وہ زکوٰۃ کے مسائل کو بہت اچھے سے جان چکا ہے.
صحیح.
کہ میں نے کس طریقے سے زکوٰۃ کی بیلنس شیٹ بنانی ہے، کیا چیزیں ایسی ہوں گی ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیا چیزیں ایسی ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریسیویبل ہیں یا پیبل ہیں ان کے تعلق سے کس طریقے سے مجھے حساب کرنا ہے. تو ہماری کتنی چیزیں پیبل ہیں، کتنی جو ہے نا ریسیویبل ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کرائے پر ہیں اور وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں، اوپر زکوٰۃ میں.
غیر مسلم ہو کر وہ کافی
ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور وہ تقریباً جو ہے نا وہ چیزیں بڑھا رہا ہے. لیکن وہ ظاہر بات ہے حساب کتاب خود ٹیلی کرتے ہیں، صرف ایسا نہیں کہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، پتہ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ہر سال جو ہے نا وہ ایک رہنمائی کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں،
ماشاءاللہ.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم دین میں دلچسپی نہیں رکھتے.
صحیح.
مصر کے اندر جو یہودی ہیں یا سیریا کے اندر جو نصارہ ہیں، عربی بولتے ہیں آج بھی.
صحیح.
آج بھی عربی بولتے ہیں، عربی بولنے والے
عربی بولتے ہیں.
تو ایک ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے دین پر جو ہے نا تنقید کی، اسلام کی چیزوں کو بنیاد بنا کر، تختہ مشق بنا کر بہت ساری چیزیں بیان کی. مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے کہ اقبال کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے اقبال نے گارڈین مقرر کیا تھا اپنے خادم کو،
صحیح،
ان کو خط لکھا، یہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے
جی،
کہ میرے پروفیسر کہتے ہیں یہ موضوع لے لیں یا یہ موضوع لے لیں، وہ پروفیسر غیر مسلم تھے.
اچھا
اچھا، یہ جو خادم ہیں ان کی بڑی اچھائیاں کتابوں میں ملتی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات، بڑی اچھی بات لکھی، اور خود میں نے سوانح عمری میں پڑھا. انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ اسلامی تعلیمات کو تختہ مشک بنانا چاہتے ہیں.
اللہ اکبر،
یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز لکھو پھر یہ کلو کال کریں، یہ اس کو ایک اپنے رنگ میں ڈالیں.
صحیح،
تو آپ ان کے بتائے ہوئے کسی موضوع کو نہیں لیجیے گا.
اچھا،
اب یہ حوالہ دے گیا، لیکن جن کا جو صاحب پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے ان کے خیر افکار تو بڑے ہی غلط اور عجیب و غریب ثابت ہوئے. تو ایک یہ میں تاریخی حوالہ کوٹ کیا ہے
جی،
اور باقاعدہ کہ انہیں کی کتاب سے کوٹ کیا میں نے.
صحیح،
تو جس سے تائید ہوتی ہے کہ کیا چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اب ماضی قریب میں ایک صاحب لانچ ہوتے ہیں اور اصلاً انکار حدیث کر دیتے ہیں.
صحیح،
حدیث تو حجت ہی نہیں ہے، اور من ون سارے کے سارے وہ دلائل جو غیر مسلموں نے تشکیق پیدا کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، آپ کا واسطہ ختم کرنے کے لیے وہ اعتراضات پیدا کیے تھے. میں نے ان کو آگے بڑھایا اور کہہ دیا جناب کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
صحیح،
یہ صاحب ہو گئے فیل.
صحیح،
ان کی دکان نہیں چل پڑی، نہیں چل پائی،
نہیں چل پائی.
ٹھیک ہے، ان کی فکر آگے نہیں بڑھی. اب یہ فکر ایک نئے انداز میں آگے بڑھائی گئی. اس سے پہلے کہ میں نئے انداز بیان کروں، میں زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں.
صحیح،
زمانہ طالب علمی میں ایک شخص میرے پاس آتا ہے، ہم ایک مسجد میں دس دن جاتے تھے.
اچھا،
ایک پمفلیٹ دیتا ہے.
صحیح،
کہ نماز پانچ نہیں چھ فرض ہیں.
اچھا،
ٹھیک ہے، اچھا فلاں چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں چیز اتنی ہے، نماز کی اتنی اتنی رکاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد ذکر فرض ہے، فلاں 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 چیز. یعنی وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کو بیچ سے ختم کرنے کے مقاصد کیا ہیں، جو چاہے آپ بیان کرو قرآن.
صحیح صحیح،
تو ایک فون نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا تھا اپنا.
اچھا،
موبائل تو اس وقت آیا نہیں تھا.
اچھا،
ٹھیک ہے،
پی ٹی سی،
یہ میں 2000 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں.
صحیح،
تو میں نے ان کے نمبر پہ کال ملائی، فون نمبر دیا تھا انہوں نے، اور ان سے گفتگو کی کہ بھائی آپ ذرا یہ بتائیے کہ نماز پڑھیں گے کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ پانچ نہیں چھ نمازوں کی بات کر رہے ہیں،
صحیح،
پہلے مجھے یہ تو بتائیں نماز پڑھیں گے کیسے،
پڑھیں گے
قرآن میں اس کی تفصیل کہاں ہے.
صحیح،
ٹھیک ہے. اچھا، مجھے لگا کہ بالکل ان پڑھ بندہ ہے.
اچھا،
کچھ میں نہیں جانتا، نہ عربی آتی ہے نہ کچھ اور آتی ہے، پتہ نہیں کیا تھا، کس کا ایجنڈا بڑھا رہا تھا، اعلی کار بنا ہوا تھا، پمفلیٹ بانٹ کے چھاپ دیا، اپنا نام رکھ دیا. تو اس طرح کے عجیب و غریب جو فتنے ہیں مسلمانوں کی بنیاد ختم کرنے کے لیے، بنیادیں ہلانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، تشکیق کے لیے آتے رہتے ہیں. اب وہ جو فتنہ انکار حدیث تھا،
صحیح،
جو صاحب لے کر آئے اور انہوں نے لانچ کیا، اور وہ جو یہود نصارہ کے اعتراضات کو آگے بڑھایا، وہ تو فیل ہو گیا، کہیں سے قبول نہیں ہوا. اب اس کے نتائج دیکھے ہوں گے لوگوں نے، کیوں فیل ہوا، کیا وجہ بنی، کیسے بنی. اب ایک اور صاحب آتے ہیں مارکیٹ میں
نئے انداز میں،
ایک اور صاحب آتے ہیں.
صحیح،
ہاں حدیث تو ہیں.
صحیح،
ہاں حدیث بالکل ہے، بڑی محنت کی ہے محدثین نے، بڑا پرکھا ہے، علم الرجال تو بڑی ایک مطلب کہ ایک ایسا علم ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تزکیہ کیا گیا، ایک ایک راوی کو دکھا گیا، ہزاروں لوگوں کے احوال پر گفتگو ہوئی، کون کیا کیسے. لیکن اصل میں نا حدیث دین نہیں ہے،
حدیث دین نہیں ہے،
یہ موقف انہوں نے اپنایا.
معاذ اللہ،
اصل میں تو دین نام ہے قرآن اور سنت کا. 1500 سال گزر گئے، سنت سے مراد ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا فعل.
جی،
جو آپ نے کیا وہ فعلی سنت، اور جو آپ نے کہا وہ قولی سنت. پوری امت مجتمع ہے کہ سنت کا معنی کیا ہے. یہ صاحب لے کر آئے کہ جناب سنت نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان چیزوں کا، ان غالباً 17 چیزیں بیان کی انہوں نے،
اچھا
ان 17 باتوں کا جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بیان کی ہیں،
صحیح،
وہ سنت ہیں، وہ حجت ہیں، اور قرآن حجت ہے. دین یعنی حدیث جو ہے،
حدیث
یہ دین نہیں ہے، جو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، یہ دین نہیں ہے. اس سے تشریح نہیں کی جا سکتی، قرآن کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، وضاحت نہیں کی جا سکتی، بطور دین عمل نہیں کیا جا سکتا.
اللہ اکبر.
یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا، لیکچر دیتے ہیں، مطلب حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، دیکھو فلاں واقعہ ہوا حدیث نہیں آیا، فلاں واقعہ ہوا یہ آیا. کوئی بندہ متصور نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حجیت نہیں مان رہے اس کی. کوئی بندہ متصور نہیں کرتا کہ جب یہ بار بار قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو سنت سے کیا مراد ہے،
سنت سے کیا مراد ہے.
حتیٰ کہ میں نے ایک کالم پڑھا، ایک بڑے کالم نگار تھے، ان کا انتقال بھی پچھلے دنوں ہوا ہے، تو انہوں نے ان سے سوالات کیے، ان پر کچھ اعتراضات آ رہے تھے.
صحیح.
انہوں نے اس کالم میں جواب جو تھا وہ کالم میں شائع ہوا.
اچھا.
کہیں بھی کھل کر نہیں کہا کہ حدیث سے متعلق میرا یہ نظریہ ہے. قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت حجت ہے، قرآن و سنت حجت ہے، لیکن اس سنت کہنے میں حدیث مراد نہیں ہے، کہیں بھی بیان نہیں کیا.
کہیں نہیں کیا.
تو اب جو دکان کھولی گئی وہ پچھلے تجربات کے مقابلے میں کچھ اصولوں پر بنیاد رکھی گئی. ایک تو انکار نہیں کرنا، تو پبلک میں یہ نہیں بولنا کہ حدیث حجت نہیں ہے.
صحیح.
اور کبھی کبھی حدیث کو کوٹ بھی کرنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حدیث کو حجت نہیں مانتے. تو اب جو ہے وہ طریقہ واردات الگ ہے، اب جو ہے وہ اسلوب الگ ہے، اب جو ہے وہ معاملہ الگ ہے، اور یوں جو ہے وہ نظام چلتا رہے گا. اور علماء حق ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ قرآن کا دفاع کریں گے، حدیث کا دفاع کریں گے، اور حدیث کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں گے سینہ بسینہ. اور جو تکالیف پرانے زمانے میں مودی صاحب نے برداشت کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ تکالیف آج نہیں ہے، وہ شدت کی نہیں ہے، لیکن چیلنجز الگ ہیں. جو اعتراضات ہیں موجودہ گانا ہے، جو کیفیات موجودہ گانا ہے.
مدنی چل کے ناظرین، آج کی گفتگو میں جہاں عمومی طور پر مقام نبوت پر ہم نے سنا، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ حجیت حدیث کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطاع بنایا، یعنی ان کی اطاعت کی جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیں، ان کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لازم ہے ہم پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیں، ان پر عمل کریں. مدنی چینل کے ناظرین، مقام نبوت کے موضوع کو لے کر ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کے ساتھ ہم آئیں گے، مفتی صاحب سے سوالات کریں گے، انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں جوابات دیں گے. آج ہم اتنا ہی بیان کر سکے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں مٹا